الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ مجلسوں سے یہ بات ہو رہی ہے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں کیسا بھائی چارہ اور مواخات کا ماحول قائم فرمایا. پھر اسلامی بھائی چارہ اور مواخات کیسے قائم ہوتی ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں وہ باتیں آپ کو بتلائی گئی. ایک اہم بات مواخات اور بھائی چارے کی نسبت سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جب بھی کوئی آپس میں جھگڑا ہو جائے، ناراضگی اور اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً صلح کرانی چاہیے، جھگڑا ختم کرانا چاہیے. جھگڑا کرنا، جھگڑے کو بڑا کرنا، یہ سب بری چیزیں ہیں. صلح کرانے کے اوپر بہت بڑا ثواب ملتا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. صحابہ کو پوچھا، میرے صحابہ میں تم کو بتلاؤں ایک ایسا عمل جو روزوں سے، نمازوں سے، صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہوئے. نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل بتاؤں. قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا حضور ضرور بتلائیے. ایسا عمل. قال اصلاح ذات البین, ارشاد فرمایا آپس کے اندر صلح کرا دینا یہ بہت اونچا عمل ہے. روزے, نماز, صدقہ اس کے درجے سے بھی زیادہ اونچا عمل ہے آپس کے اندر صلح کرا دینا. کہیں بھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو صلح کراؤ, بھائی بھائی میں جھگڑا ہو صلح کراؤ, باپ بیٹے میں جھگڑا ہو صلح کراؤ, اڑوسی پڑوسی محلے والوں میں جھگڑا ہو صلح کراؤ. صلح کرانے کے اوپر نماز, روزے اور صدقے کے درجے سے بھی افضل ثواب ملتا ہے. اتنی بڑی نیکی, لیکن آج لوگ ایسی نیکی سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. جھگڑا ہوگا تو اپنے آپ کو سائٹ پر کر لیں گے اور خود دور ہو جائیں گے. صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ اندازہ لگاؤ کہ صلح کراتے وقت کے اوپر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے, کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ جھوٹ تو گناہ کبیرہ ہے, بڑا گناہ ہے, لیکن صلح کرانے کے لیے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس آدمی کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, جو لوگوں میں صلح کراوے وہ جھوٹا نہیں ہے. صلح کرانے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ فینمی خیرن او یقول خیرن, اچھی بات پہنچائے یا کوئی اچھی بات کہے. صلح کرانے کے اندر ایسی باتیں بولنی پڑتی ہے کہ وہ, یعنی جو تمہارا دشمن ہے, وہ تو آج صبح صبح میں تمہاری تعریف اور وخاڑ کر رہا تھا, تو سامنے والے کا آدھا غصہ تو یہی ختم ہو جائے گا کہ اچھا وہ میرا دشمن میرے لیے اچھی باتیں کر رہا تھا, اب آپ نے جا کے اسے ہی کہہ دیا تاکہ سامنے والے کا غصہ ٹھنڈا ہو جاوے اور صلح کا ماحول بہت جلدی بن جاوے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مونڈنے والی چیز, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ استرا لو اور بال کو مونڈ دو, لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَا, آپس میں لڑائی جھگڑا کرانا, فٹ ڈالنا, یہ دین کو مونڈ کے ختم کرنے والی چیز ہے. لڑائی جھگڑے کی نوست سے جیسے بال صاف ہو جاتے ہیں دین ختم ہو جاتا ہے آدمی کا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد مواخات کرائی, بھائی چارہ کرایا. تقریباً 186 کے قریب جوڑیاں حضور نے بنائی, ایک مہاجری ایک انصاری, ایک مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابی, ایک مدینہ کے انصاری صحابی, دونوں کی جوڑی بنا دی کہ تم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھو. یہ جو مکہ سے آئے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, مدینہ والوں تم ان کا خیال رکھو. جوڑیاں بنا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جوڑی میں ایک بات یہ طے کی کہ زندگی کے ہر موقع پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے. آج تو لوگ مدد کے لیے بھی موقع دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں شادی ہے, میں ضرور مدد کرنے آؤں گا. کوئی مصیبت نظر آئی تو مدد کا لفظ بولنا بھی جو ہے سننے کو نہیں ملتا ہے, کہ کوئی مصیبت میں آ کر کے بولے کہ میں مدد کروں وہ بھی سننے نہیں ملے گا. شادی ہے, پچاسوں مدد کرنے والے ملیں گے. تو مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں جو اخوت اور بھائی چارہ کروایا, کہ ہر موقع پر ہر مرحلے میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. دوسری بات یہ طے کی زندگی میں سکھ آوے دکھ آوے تکلیف آوے راحت آوے آپس میں مل کے رہیں گے. سکھ اور اچھی حالات میں تو مل کے رہنے والے بہت ملتے ہیں, لیکن دکھ میں مل کے رہنے والے کم ملتے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں ایسا بھائی چارہ بنایا کہ سکھ میں بھی ساتھ, دکھ میں بھی ساتھ, بیماری میں بھی ساتھ, تندرستی میں بھی ساتھ, راحت میں بھی ساتھ, مصیبت میں بھی ساتھ. ایسی مواخات کرائی حضور نے انصار اور مہاجرین میں. تیسری بڑی بات یہ تھی کہ ظاہری دنیا کی زندگی میں بھی اور دینی روحانی زندگی میں بھی آپس میں جو کچھ مسئلے آئیں گے ایک جان بن کر کے رہیں گے. دنیاوی پرابلمس بھی آتے ہیں, دینی لائن کے پرابلمس بھی آتے ہیں. کوئی بھی پرابلم آئے گا, مسئلہ آئے گا, الجھن آئے گی, تو ایک جان بن کے رہیں گے. شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کو جان سمجھتے ہیں, تو بیوی کے ہر مصیبت میں شوہر مدد کرے گا, شوہر کی مصیبت میں بیوی مدد کرے گی. مہاجرین اور انصار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھائی چارہ مواخات کرا دی کہ سکھ دکھ, دنیا کے مسائل, دینی مسائل, ہر ایک میں ایک جان بن کے رہیں گے. چوتھی بات سمجھو کتنی بڑی بات. شروع زمانے کے اندر تو یہاں تک کہا گیا کہ میراث میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, حالانکہ میراث وارثہ وینچنی, یہ تو کوئی باپ مرے تو بیٹے کو ملتی ہے, بیٹا مرے تو باپ کو ملتا ہے, یہ تو فیملی سسٹم پر میراث چلتی ہے. لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں, مہاجرین میں, انصار میں ایسی بھائی چارے کی فضا بنائی کہ میراث بھی ایک دوسرے کی لیں گے. کسی مہاجری کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال ان کے انصاری بھائی کو ملے گا, انصاری کا انتقال ہو جائے تو مہاجر بھائی کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے گا. جیسے باپ بیٹے میں, شوہر بیوی میں میراث اور وارثہ چلتا ہے, اس طرح قرآن کے ذریعے, اللہ کے نبی کے ذریعے سے مہاجرین اور انصار میں بھی یہ رشتہ حضور نے قائم کرایا. وہ تو بعد میں چل کر کے اللہ کے یہاں سے حکم آ گیا, والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. بعد میں جب ماحول اچھا ہو گیا, مکہ بھی فتح ہو گیا, مکہ سے مدینہ آنے والے بھی لوگ بڑھ گئے, تو پھر اصلی قانون آ گیا کہ اب وہی قانون فیملی سسٹم پر میراث ملے گی. لیکن اندازہ لگاؤ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان میں کتنا مضبوط, کتنا پکا تعلق اور رشتہ قائم کرا دیا. یہی بات تھی کہ مہاجرین کو مدینہ میں کبھی ایسا نہیں لگا کہ ہم باہر سے آ کے یہاں بسے ہوئے لوگ ہیں. کبھی انصار نے یہ نہیں ہونے دیا کہ مہاجرین کو محسوس نہیں ہوا کہ ہم باہر کے لوگ ہیں, مکہ سے آ کے مدینہ میں رہے. اور آج تو 50-50 برس سے آپ کسی شہر میں رہو تو ابھی لوگ یہی کہیں گے کہ یہ تو باہر کے آ کے ہمارے شہر میں بسے ہوئے ہیں, اور ان کو آج تک اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں. کیسا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کرایا. حالانکہ آپ سوچو کہ انصار مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے, انصاریوں کے مکان, باڑی, خاندان پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے, اور انصاری لوگ ایمان بھی قبول کرنے لگے. پیچھے آپ نے سن لیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, اس سے پہلے تو انصار ایمان لے آئے, بہت سے انصار حضور کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ایمان لے آئے, اور ہر انصاری کے دل میں مہاجرین کے لیے دل میں محبت تھی, دل میں جگہ تھی. آج لوگ بولتے تو بہت آسانی سے تیرے لیے دل میں کتنی جگہ ہے کیا دکھاؤں, لیکن جب پریکٹیکلی زندگی میں کوئی موقع آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دل میں, گھر میں, اوٹے پہ, محلے میں کہاں جگہ ہے. لیکن انصار نے کر کے دکھلا دیا کہ مہاجرین کے لیے دل کے اندر محبت اور محبت کے پاکیزہ جذبات. مہاجرین کو دے رہے ہیں مال, سامان, ضرورت کی چیزیں, مہاجرین کو مل رہا ہے, دے رہے ہیں, دل کھول کے دے رہے ہیں, لیکن انصار کے دل میں حسد بھی نہیں آتا کہ باہر کے آئے ہوئے لوگوں کو اتنا سارا دے دیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے مال آتا, سامان آتا, اور حضور مہاجرین کی ضرورت کی وجہ سے زیادہ دیتے تھے, تو انصار نے کبھی بھی ناراضگی نہیں دکھائی, سوال نہیں کیا. خوش ہوتے تھے کہ ہمارے مہاجرین بھائی کو دو, ہمارے مہاجرین بھائی کو دو. بڑی بات یہ ہے کہ بہت سے انصاریوں نے خود تنگی میں رہ کر مہاجرین کو کھلایا پلایا, ان کی ضرورت پوری کی, ان کو اپنے اوپر ترجیح دی. یہ مثال کہاں ملے گی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مہاجرین خود بھوکے رہتے, مہاجرین کو کھلاتے, انصار خود بھوکے رہتے تھے. حالانکہ انصاری کا گھر, انصاری کا سامان, لیکن انصار بھوکے رہ کر مہاجرین کو کھلاتے تھے. کیسی قربانی! اور انصاریوں کے دلوں میں لالچ بھی نہیں آئی, ذرہ برابر کوئی لالچ نہیں. اس طرح انہوں نے خدمت کر کے, حسن سلوک کر کے دکھلایا. شاید دنیا کے اتہاس میں, دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی بھائی چارہ نہیں ہو سکتا جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ منورہ کے اندر ماحول قائم ہوا. اور یہاں ایک فضیلت کی بات بڑی سن لو, انصار نے مہاجرین کی مدد کیوں کی؟ انصار نے مہاجرین سے محبت کیوں کی؟ کیا غرض تھی انصاریوں کی؟ ان کو مہاجرین سے کچھ لینا تھا؟ وہ تو خالی ہاتھ آئے تھے, غریب لوگ, اپنا سارا مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے مہاجرین, کچھ بھی نہیں. انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو محبت کی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی, اور کوئی مقصد نہیں. اور یاد رکھو, اللہ کے خاطر جو محبت ہوتی ہے اس محبت کی اللہ کے یہاں بہت ویلیو ہے, بہت قدر و قیمت ہے. جو محبت اللہ کے لیے کرو گے اس محبت پر اللہ کی طرف سے بہت انعام ملتے ہیں. اسی لیے دوستی کرو, تعلق کرو, محبت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. فضیلت سنو اللہ کے لیے محبت کی. ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بی جلالی. قیامت کے دن اللہ تعالی اعلان کریں گے, پورے مجمع میں اعلان کریں گے, ارے وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کے لیے دنیا میں آپس میں محبت کرتے تھے. الیوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. آج ایسے لوگوں کو میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا. قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور سورج تو یوں سوا نیزے کے اوپر لٹکتا ہوگا, گرمی گرمی کا ماحول. اس دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا دنیا کے اندر اللہ کے لیے محبت کی وجہ سے. اسی لیے اپنی اپنی محبتوں کو ایک بار چیک اپ کرا لو کہ کس مقصد سے ہماری محبت ہے. کوئی دنیا کی غرض ہے؟ کوئی دنیا کی لالچ ہے؟ نہیں. اپنی محبت کی نیت درست کر لو, ٹھیک کر لو کہ ہماری محبت اللہ کو راضی کرنے کے واسطے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, بہت بڑے صحابی ہے حضرت معاذ, اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور مجھے کوئی دنیا کی غرض بھی نہیں ہے, کوئی رشتہ داری بھی میری آپ سے نہیں ہے. تو حضرت معاذ پوچھنے لگے کہ کیوں محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے واسطے, صرف اللہ کے لیے میری محبت. انہوں نے مجھے پیچھے کمر بند کی طرف سے کھینچا محبت میں, جیسے دوست دوست کو پیچھے سے کھینچتا ہے. اور اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اگر تم واقعتاً سچ کہتے ہو کہ اللہ کے لیے مجھ سے محبت ہے تو سنو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتحابون فی اللہ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے خاطر محبت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ایسے بیٹھے ہوں گے، یغبطہم بمکانہم النبیون والشہداء، کہ ان کو جو مرتبہ ملا اس پر اللہ کے نبی شہید لوگ وہ بھی رشک کریں گے، نبی رشک کرے، شہداء شہید ہونے والے رشک کرے، ایسا مقام ایسا مرتبہ قیامت کے دن اللہ اپنے لیے محبت کی بنیاد پر دیں گے۔ اس لیے جس کسی سے اللہ واسطے محبت ہو ان کو بتا بھی دینا چاہیے کہ مجھے تم سے اللہ واسطے محبت ہے۔ اسی اللہ واسطے محبت کے اندر میں آپ کے پاس ملنے کے لیے ہر پیر کو آ جایا کرتا ہوں، اللہ واسطے محبت پر، اللہ کے دین کے واسطے محبت پر۔ تو ایسی محبت کے اوپر اتنی بڑی فضیلت، آگے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا حقت محبتی علی المتحابین فیہ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں میری محبت ان کو ضرور ملے گی۔ خدا کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، تو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ وحقت محبتی علی المتناسحین فیہ، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی محبت پکی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی ہمدردی یہ بہت بڑی چیز ہے، اس پر اللہ اپنی محبت ضرور دیں گے۔ آج تو کوئی کسی کے درد میں دکھ کے اندر ساتھ دینے والا تیار جلدی نہیں ہوتا ہے۔ دوسروں کی ہمدردی کرو، دوسروں کے دکھ درد کے اندر ساتھی بن جاؤ، اللہ کی محبت پکی اس کو ملنے ہی والی ہے۔ وحقت محبتی علی المتبادلین فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کو میری محبت ضرور ملے گی۔ اللہ کے واسطے ایک دوسرے پر خرچ کرے تو اس کو بھی اللہ کی محبت ضرور ملے گی۔ لوگ پارٹیاں دیتے ہیں اور اس کے پیچھے زمین کا سودا چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ محبت اللہ کے لیے تھوڑی ہوئی۔ دعوت کرائیں گے اور دعوت کرانے کے پیچھے کوئی جو ہے ڈاکیومنٹ کاغذ کا مسئلہ الجھا ہوا ہے سرکاری، اس کو سولوشن کرانے کا مقصد ہے۔ اللہ کے لیے خرچ کرو ایک دوسرے پر تو اللہ کی محبت ضرور ملے گی ایسے آدمی کو۔ وَهُمْ عَلَى مَنَابِرْ مِن نُور، وَهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُور، اور وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ يَغْبِتُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ بِمَقَانِهِمْ، ان کو ایسا اونچا مرتبہ ملے گا کہ نبی صدیقین وہ بھی ان پر رشک کریں گے، واہ واہ تم تو بہت اونچے درجے پہ پہنچ گئے۔ انبیاء کہیں گے، نبی کہیں گے کہ واہ رے واہ تم تو کتنے آگے چلے گئے۔ اللہ واسطے محبت کے اوپر ایسی نعمت اللہ عطا فرماتے ہیں، اس لیے ہماری محبتیں اللہ کے واسطے کرنے کا نظام بناؤ کہ ہم محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدد کرے، محبت کرے، ہمدردی کرے۔ مہاجرین کچھ وقت تو انصار کے یہاں مہمان رہے، لیکن مہاجرین بھی بڑے اونچے حوصلے والے تھے. کچھ ہی دنوں کے اندر ان لوگوں نے خود اپنا کام چالو کر دیا. چلو اپنے کوئی دھندا تلاش کرو, کھیتی میں کام نکالو, تجارت اور بزنس کرو. تھوڑے ہی دنوں میں یہ مہاجرین کی غیرت دیکھو. آج تو کسی کو کوئی کھلانے والا مل جاوے تو پھر وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا. لوگ ایک کہاوت کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. کھلانے والا ملے تو پھر تو کہنا پڑے گا ڈبو ڈبو پر کھانے والے کا نام, پھر دانے سے ڈبے ہو جائیں گے. انصار نے اتنی قربانی دی, اتنی محبت کی, جیسا آپ نے پچھلی مجلس میں سنا اپنی بیویاں دینے کی آفر کی, جو بیوی پسند ہو میں طلاق دیتا ہوں تم شادی کرو, باڑیاں مکان دولت سب کچھ. لیکن تھوڑے دن تک مہاجرین مہمان رہے, سب نے اپنے اپنے کام ڈھونڈنے چالو کر دیے کہ ہم اپنے پیر پر کھڑے ہوں گے, اب تک انصاری بھائیوں پر ہم بوجھ بنیں گے. اور ایک بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فرمائی, الید العلیا خیر من الید السفلا, اوپر والا ہاتھ اچھا ہے نیچے والے ہاتھ سے, یعنی دینے والے بنو. نبی جی نے فرمایا دینے والے بنو, یہ اچھا ہے کہ تم لینے والے بنو. بھائی لینے والے بننے سے دینے والے بننا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں کہ وہ دینے والے بنے. بہت سے اللہ کے بندے ایسا کام کرتے ہیں کہ اپنی زکات کی ایسی سسٹم بناتے ہیں کہ ایک مسلمان آئندہ زکات دینے والا بن جاوے. کب تک وہ زکات لینے والا زکات لینے والا, ایسی ترتیب بھی بنائی جا سکتی ہے کہ وہ آدمی آئندہ چل کے زکات دینے والا بن جاوے. بزنس میں سیٹ کر دو, کاروبار میں لگا دو اس کو. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ یہ دیا کہ خاندان اور فیملی کا جو اونچ نیچ نظام تھا وہ ختم کر دیا. خاندان فیملی, یہ خاندان اونچا یہ نیچا, سب ختم کیا حضور, اور پریکٹیکلی ختم کیا, ایسے ویسے نہیں. آپ سوچو کہ پورے عرب کے اندر قریش خاندان کا ایک مقام تھا, کعبہ کے وہ متولی تھے, قرآن میں اللہ نے ان کے نام پہ سورت اتاری لإيلاف قريش. کتنا بڑا مرتبہ قریش خاندان کا. اس میں بھی نیچے آؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا ان کے نام پر بنو ہاشم ایک برانچ, وہ تو پورے عرب میں سب سے اچھے سمجھے جاتے ہیں, اتنا اونچا خاندان. لیکن حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ پہلے غلام تھے, آج نوکروں کی کوئی ویلیو نہیں تو غلام کی تو کوئی بھی ویلیو نہیں تھی, کوئی ویلیو نہیں غلام کی لوگوں کی نظر میں. ایک غلام زید ابن حارثہ, ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی پھوپھی کی لڑکی کی شادی کرا دی. صرف زبانی محنت نہیں کی کہ خاندانی نظام اونچ نیچ بھید بھاؤ ختم کرو, ऐसे खाली जुबान से भाषण देने वाले, इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखने वाले तो बहुत मिलते हैं दुनिया में, पर प्रैक्टिकली करके दिखा रहे। एक गुलाम हजरत जैद इब्ने हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी शादी कुरैशी सग्गी हुजूर की फूफी की लड़की हजरत जैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर ने निकाह करा दिया। कैसे हुजूर ने खानदान का ऊंच नीच और भेदभाव को खत्म किया और मदीना के अंदर अंसार और मुहाजिरीन में ऐसा भाईचारा, ऐसा इत्तेहाद, ऐसी एकता, ऐसी मोहब्बत कायम फरमाई कि उससे पहले दुनिया में नहीं हुआ, कयामत तक हो नहीं सकता। ऐसा पाकीज़ा समाज बनाया हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह हमें भी ऐसी पाकीज़ा बुनियादों पर माशरती जिंदगी की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہماری مغفرت فرماؤ، اے اللہ ہمیں آپس میں صلح کرانے کی، صلح سے رہنے کی توفیق عطا فرماؤ، آپسی لڑائی جھگڑوں سے اللہ ہماری حفاظت فرماؤ، اے اللہ ہم سب کو آپس میں آپ کے لیے محبت کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہر ایک مومن کو حلال برکت والی وسیع روزی عطا فرماؤ، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرماؤ، اجڑوں ہوں کو آباد فرماؤ، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی اور اس کے قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرماؤ، جان مال کی حفاظت فرماؤ، عزت عصمت کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ تمام انسان اور جناتوں کو ایمان عطا فرماؤ، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، جو مظلوم ہے اللہ ان کی نصرت فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، مظالم کا خاتمہ فرماؤ، اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی اداروں کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی، دین کے تمام کاموں کی اور کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت اور مدد فرماؤ، اے اللہ موت تک ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرماؤ، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں برکت عطا فرماؤ، ہماری اور ہماری نسلوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ، اے اللہ زندگی میں بار بار حج عمروں کی سعادت عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.